بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العلي.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور دنیا اور آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے، تو ہم نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرایا جس میں کوئی نہ جائے گا سوائے بدبخت شخص کے جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا، اور اس سے عنقریب صاحب تقویٰ کو محفوظ رکھا جائے گا جو اپنے مال کو دے کر پاکیزگی کا اہتمام کرتا ہے جبکہ اس کے پاس کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کی جزا دی جائے، سوائے یہ کہ وہ خدائے بزرگ کی مرضی کا طلبگار ہے اور عنقریب وہ راضی ہو جائے گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ لیل کی آیات 1-11 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد حالات حاضرہ کے جائزے پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص ایسے کام کی کوشش کرے جس میں اللہ کی نافرمانی ہو، تو وہ ان سب چیزوں سے سب سے زیادہ نا امید ہوگا جن کی وہ امید رکھتا ہے، اور تیز رفتاری سے ان چیزوں سے دوچار ہوگا جن کے آنے کی فکر سے وہ فکر مند ہوتا ہے۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر ہے۔ سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران بریکس ملکوں اور بڑی منڈیوں کے درمیان پل کی حیثیت رکھتا ہے، سید ابراہیم رئیسی۔ پاکستانی وزیر اعظم نے بڑی صنعتوں پر 10% سپر ٹیکس لگا دیا، اور ہندوستان نے کابل میں اپنا سفارت خانہ کھول دیا ہے۔ لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ صدر ایران ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے ایران کو بریکس ممالک اور بڑی عالمی منڈیوں کے درمیان ایک پائیدار پل قرار دیا ہے۔ چین کی میزبانی میں ہونے والے بریکس پلس اجلاس سے آن لائن خطاب کرتے ہوئے صدر ایران ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی کا کہنا تھا کہ ایران بریکس ممالک کو بڑی عالمی منڈیوں سے جوڑنے والا پائیدار پارٹنر ثابت ہوگا۔ صدر ایران نے کہا کہ متضاد عالمی رویے، یونی پولرزم، قوم پرستانہ ترجیحات، اقتصادی پابندیاں اور جبری اقدامات جیسے چیلنجوں کے پیش نظر اقوام متحدہ کے ساتھ نئے اور مضبوط اداروں کا قیام ضروری ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مشترکہ مستقبل کے حامل انسانی سماج کی تشکیل کو یقینی بنانے کے لیے ہمیں تمام ملکوں کے اقتدار اعلیٰ اور قومی مفادات کا خیال رکھتے ہوئے اہم قدم اٹھانا ہوں گے۔ سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران بریکس اہداف کو آگے بڑھانے کی غرض سے اپنی پوری صلاحیتیں تنظیم کے رکن ملکوں کو دینے کے لیے تیار ہے۔ ادھر ایران کے ساتھ سید ابراہیم رئیسی نے افغانستان میں زلزلے سے ہونے والے جانی اور مالی نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے افغانستان کے عوام کو تعزیت پیش کی ہے۔ انہوں نے ایران کی انجمن ہلال احمر کو حکم دیا ہے کہ وہ بھرپور طریقے سے افغانستان کے زلزلہ متاثرین کی مدد کرے۔ زلزلے کے نتیجے میں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر افغانستان کے عوام کے نام اپنے ایک تعزیتی پیغام میں ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ ایران کی انجمن ہلال احمر کو حکم دے دیا گیا ہے کہ وہ زلزلے سے متاثر ہونے والے افغان شہریوں کی بھرپور طریقے سے مدد کریں۔ صد ابراہیم رئیسی کے تعدتی پیغام میں افغان عوام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ایران کی حکومت اور عوام مشکل کی اس گھڑی میں آپ کے ساتھ ہیں اور پڑوسی کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے عمان کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونی گفتگو میں علاقائی ڈائیلاگ اور تعاون پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ علاقے کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق علاقے کے عوام کو ہی ہے۔ ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے ٹیلی فونی گفتگو میں دونوں ملکوں کے تعلقات میں توسیع کے لیے تہران مسقط کے باہمی تعاون پر زور دیتے ہوئے سمجھوتوں پر عمل درآمد کا جائزہ لینے کی ضرورت پر تاکید کی۔ وزیر خارجہ امیر عبداللہیان نے علاقے کی تبدیلیوں میں عمان کے کردار کو اہم قرار دیا اور علاقائی تعاون و استحکام کے لیے اس کی کوششوں کو سراہا۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے بڑی صنعتوں پر 10% سپر ٹیکس لگانے کا اعلان کر دیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اسلام آباد میں معاشی ٹیم کا اجلاس ہوا، جس کے بعد گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بجٹ سے متعلق ہم نے اہم فیصلے کیے جن کا بنیادی مقصد عوام کو مشکل سے نکالنا ہے۔ معیشت دیوالیہ ہونے جا رہی تھی، جس سے ملک اب نکل آئے گا۔ بجٹ میں کیے گئے اعلانات کے مطابق آئی ایم ایف شرائط منظور ہو چکی، یقین ہے کہ مشکل وقت سے نکل آئیں گے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ مہنگائی پر قابو پانے کے لیے جان لڑا دوں گا، لیکن سبز باغ نہیں دکھاؤں گا۔ صاحب ثروت افراد غریبوں کی مدد کریں، غریبوں نے قربانی دی، اب ایثار کرنے کی صاحب حیثیت کی باری ہے۔ ہم دن رات محنت کریں گے اور ہچکولے لیتی کشتی کو پار لگائیں گے۔ مل کر روکھی سوکھی کھانی پڑے گی اور کانٹوں بھرے سفر سے گزرنا ہوگا، کیونکہ پھول کانٹوں کے بغیر پیدا نہیں ہوتا، مشکل کے بعد آسانی آتی ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ بڑی صنعتوں پر 10% سپر ٹیکس لگا رہے ہیں۔ ان صنعتوں میں سیمنٹ، چینی، تیل و گیس، کھاد، ایل این جی ٹرمینل، ٹیکسٹائل، بینکنگ، آٹو موبائل، سگریٹ، اسٹیل، کیمیکل، بیوریجز شامل ہیں۔ ہندوستان نے کابل میں اپنا سفارت خانہ دوبارہ کھول دیا، تاہم اس نے طالبان کی عبوری انتظامیہ کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ہندوستان نے کابل میں اپنے سفارت خانے میں ایک ٹیکنیکل عملہ روانہ کر کے افغانستان میں اپنی سفارتی موجودگی کا آغاز کر دیا ہے۔ ہندوستانی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ اس کا ٹیکنیکل عملہ جمعرات سے کابل میں تعینات ہو گیا ہے۔ اس اقدام کا مقصد انسان دوستانہ امداد کا طریقہ کار وضع اور افغان عوام کے ساتھ تعاون کرنا بتایا گیا ہے۔ ابھی تک کسی بھی ملک نے طالبان کی عبوری حکومت کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ طالبان گروہ 15 اگست 2021 میں افغانستان میں اقتدار اپنے ہاتھوں میں لینے کے بعد سے عالمی برادری سے اپنی قانونی حیثیت تسلیم کرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تحریک حماس کے سربراہ نے تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ صہیونی حکومت فلسطینیوں کے خلاف جرائم انجام دینے میں مسلمان اور عیسائی میں کوئی فرق نہیں کرتی۔ تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے لبنانی صدر میشل اون سے ملاقات کے بعد کہا کہ ہم نے اس ملاقات میں تاکید کی ہے کہ ہم متبادل وطن اور فلسطینیوں کو جبری طور پر باہر نکالنے کے خلاف ہیں۔ بیروت میں انجام پانے والی اس ملاقات میں تحریک حماس کے سربراہ نے لبنان کے ساتھ یکجہتی اور اس کی بحری ذخائر کو لوٹنے کی مخالف پر زور دیا اور کہا کہ ہم لبنان کے لیے مزید امن و سکیورٹی اور استحکام کے خواہاں ہیں۔ اس سے قبل حماس کے سربراہ نے جمعرات کو حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ سے ملاقات و گفتگو کی تھی۔ سید حسن نصر اللہ اور اسماعیل ہنیہ کے درمیان ہونے والی ملاقات میں علاقے میں استقامت کو درپیش خطرات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ حزب اللہ لبنان کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکہ اور صہیونی حکومت کی مشترکہ فوجی مشقیں ہو رہی ہیں۔ اسرائیلی اور امریکی افواج کی مشترکہ فوجی مشقوں کے بارے میں میڈیا رپورٹس کے بعد ایک عبرانی ذریعے نے انکشاف کیا کہ یہ مشق لبنانی حزب اللہ کی نقل ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کے مطابق عبرانی اخبار ہارٹس نے انکشاف کیا کہ اسرائیلی فوج نے خطے میں امریکی سینٹرل کمانڈ کے ساتھ مشترکہ مشقوں کا انعقاد کیا، تاکہ مشترکہ سیکورٹی چیلنجز خاص طور پر مقبوضہ علاقوں کے شمالی محاذ کے چیلنجز کا کہ جو لبنانی سرحد سے ملا ہے سامنا کیا جا سکے۔ اور سامعین اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے مقبوضہ فلسطین کی بدلتی ہوئی صورتحال، اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے۔ اپنے معزز مہمانوں سے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ ناظرین مقبوضہ فلسطین کی صورتحال تیزی سے بدل رہی ہے، اور پچھلے پیر اور منگل کی درمیانی رات غاصب صہیونی حکومت کی کابینہ کا شیراز ایک بار پھر بکھر گیا، اور پچھلے 3.5 برسوں میں پانچویں بار عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ شاید یہی کمزور اور رو بعض محلال صورتحال ہے غاصب صہیونی حکومت کی، جس کے پیش نظر امریکی صدر جو بائیڈن کا دورہ ملتوی ہوا۔ پہلے انہوں نے پروگرام بنایا تھا 23 جون کو دورہ کرنے کا، پھر ملتوی ہوا، اور اب یہ اطلاع ہے کہ وہ جولائی کے وسط میں خطے کا دورہ کریں گے۔ وہ تل ابیب بھی جائیں گے اور ریاض بھی جائیں گے۔ بہرحال دورے کا مقصد کیا ہے اس پر تو ہم گفتگو کریں گے، لیکن موجودہ جو صورتحال ہے مقبوضہ فلسطین کی وہ انتہائی دھماکہ خیز صورتحال دکھائی دے رہی ہے۔ غاصب صہیونی حکومت ہر اعتبار سے کھوکھلی ہوتی جا رہی ہے، اقتصادی اعتبار سے، سیکورٹی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، اور خود 1948 کے مقبوضہ علاقے میں جو فلسطین ہیں انہوں نے جس طریقے سے استحکاماتی کاروائیوں کے لیے کمر کس لی ہے، اس نے غاصب صہیونی حکومت کی سیکورٹی اور اس کی سلامتی کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے جس کا اعتراف خود صہیونی ذرائع ابلاغ نے کیا ہے۔ اور انہی صورتحال کے پیش نظر جو بائیڈن کا دورہ بھی منسوخ ہوا، وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آگے کی حکومت کون سی ہوگی غاصب صہیونی حکومت کی، اور وزیر اعظم کون ہوگا، اور پھر ان کا ایجنڈا کیا ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ اس پوری صورتحال پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے۔ یا ناظرین جیسے کہ ہم نے عرض کیا کہ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے یہاں ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے تہران میں مقیم ممتاز سیاسی مبصر قمر عباس آل حسن صاحب۔ کہتے ہیں آغاز کرتے ہیں یہاں تہران میں موجود قمر عباس صاحب سے۔ السلام علیکم جناب۔
وعلیکم السلام۔
قمر عباس صاحب، مقبوضہ فلسطین کی صورتحال انتہائی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے، اور آج بھی جس طریقے سے ایک کمپین کے تحت بڑی تعداد میں فلسطینی مسجد الاقصیٰ میں جمع ہوئے نماز صبح کے وقت، پھر نماز جمعہ کے دوران، اور صہیونی سازشوں کے مقابلے میں جس طریقے سے انہوں نے ڈٹ جانے کے عزم کا اعلان کیا ہے، تو جو تیزی سے صورتحال بدل رہی ہے اور جس طریقے سے استقامت کا مظاہرہ ہو رہا ہے، تو اس استقامت کا کتنا اثر اور دخل ہے غاصب صہیونی حکومت کی جو کابینہ کا شیرازہ بکھرا ہے اس میں؟
دیکھیں بہت سارا، بہت ہی ایسے پہلو ہیں جن پر غور کیا جانا چاہیے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ صہیونی حکومت کمزور ہو رہی ہے، یا جیسا کہ اس کے بارے میں قائد انقلاب اسلامی نے کہا ہے کہ باقاعدہ معین کر دیا تھا کچھ برس پہلے کہ 25 برس تک ہی اس کا وجود رہے گا، تو اب ہم علامتیں دیکھ رہے ہیں بہت اچھی طرح سے مختلف میدانوں میں، یعنی کسی بھی حکومت کے جو پائیداری یا اس کی استحکام کے جتنے میادین ہوتے ہیں، جو جو میدان ہوتے ہیں، ان سب میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سنی حکومت کافی کمزور ہو رہی ہے. جیسے آپ سب سے بڑی جو طاقت ہوتی ہے فوجی طاقت ہوتی ہے، اور سنی حکومت اور اس کے حامی اب تک پروپیگنڈا بھی بہت زیادہ کرتے آئے ہیں اس سلسلے میں، دنیا کی پانچویں بڑی فوجی طاقت اور اس طرح کی بہت ساری باتیں، اور ناقابل شکست فوج اور اس طرح کے بڑے بڑے القاب سے نوازا جاتا رہا ہے. لیکن وہ سلسلہ جو سن 2000 سے شروع ہوا تھا، شکست کا، واضح شکست کا، وہ 20-22 برس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مسلسل اس دوران جاری رہا ہے. یہاں تک کہ وہ فلسطینی تنظیمیں جو بہت ہی زیادہ مظلوم سمجھی جاتی تھیں، اور ظاہر بات ہے مظلومیت کی وجہ سے ہی اور کمزوری کی وجہ سے ہی کچھ تنظیمیں جیسے الفتح وغیرہ تھیں جو مجبور ہوئیں معاہدہ کرنے پر، تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب وہ صورتحال بالکل ہی نہیں ہے. اور غزہ تو کافی بڑا علاقہ ہے جو بہت کئی برسوں سے چیلنج بنا ہوا ہے اسرائیل اور اس کے حامیوں کے لیے، اس کی تو بات ہی الگ ہے، اور بہت ساری جنگوں میں شکست بھی دیا ہے، واضح شکست صہیونی حکومت کو. لیکن جو جنین کا جو کیمپ ہے، 1 کلومیٹر مربع بھی نہیں ہے اس کا رقبہ، وہاں والے جو فلسطینی ہیں، وہاں پر جو استقامتی محاذ کا جو شعبہ وہاں پر سرگرم ہے، وہ قابو میں نہیں آ رہا ہے، یعنی نہیں قابو نہیں کر پا رہی ہے صہیونی حکومت، اور لاچار ہو چکی ہے. بہت ساری کوششیں کی ہیں وہاں پر کسی طرح سے قبضہ کرنے کی، اور وہاں پر جو ان کے بقول جو ایک تنظیم ابھر رہی ہے، جو ایک طرح سے سلسلہ چل رہا ہے، اسے کسی طرح سے ختم کیا جائے، وہ ابھی تک کامیاب نہیں ہو پائے. تو فوجی میدان میں تو آپ یہ دیکھ لیں، یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ کوئی ملک نہیں، غزہ جیسا ایک نسبتاً علاقہ نہیں بلکہ ایک کیمپ ہے،
پٹی چھوٹی سی،
ہاں چھوٹا سا ایک علاقہ ہے جس کو، اور چاروں طرف سے صہیونی قبضہ ہے، ہر طرح وہی ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں پر وہ کچھ کر نہیں پا رہے ہیں. حالانکہ قتل و غارت گری جو کچھ ہو سکتا ہے جاری ہے تو کر رہے ہیں. تو فوجی میدان میں تو یہ صورتحال ہے. اقتصادی صورتحال آپ دیکھ لیں، اگر امریکہ کی اتنی بڑی بڑی امداد، جو امدادی پیکیج ہیں جو ہر سال اسے دریافت ہوتے ہیں، اگر وہ نہ ملے تو پھر پتہ نہیں کیا صورتحال ہو. یا جو امریکہ کے ہمنوا ملک ہیں، وہ امریکہ کی خوشی اور اسے خوش کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں صہیونی حکومت سے خریدتے ہیں، فوجی چیزیں اور ٹیکنالوجی، تو ان سب وجہ سے بہرحال کسی طرح سے وہ ہے. اس کے علاوہ جو تیسری بڑی طاقت، یعنی طاقت کا جو میدان ہوتا ہے، وہ سیاست ہوتا ہے. سیاست کی صورتحال ہے، 3 سال میں 5 انتخابات کی ہے، تو ایسی حکومت جہاں پر آپ دیکھ لیں کہ دنیا کے بے حد ناپائیدار ممالک، جہاں پر بے حد سیاسی ناپائیداری ہے، عدم استحکام ہے، وہاں کی بھی یہ صورتحال نہیں ہے کہ جیسی سیاسی اس میں، جو صہیونی حکومت میں جو ہم دیکھ رہے ہیں صورتحال، حکومت بنتی نہیں ہے، بنتی ہے تو بہت سارے سہاروں سے، کسی طرح سے بیساکھیوں پہ جسے کہیں کھڑی ہوتی ہو، وہ بھی کچھ دن میں ختم ہو جاتی ہے. تو یہ یقیناً آپ دیکھیں کہ فوجی میدان میں جو کمزوری ہے، معاشی میدان میں کمزوری ہے، ہاں وہی میں عرض کر رہا ہوں، اور جو سیاسی میدان میں اس کی کمزوری ہے. تو یہ بظاہر جو ہے یورپ پورا ان کے ساتھ ہے، امریکہ پوری طرح سے ساتھ دے رہا ہے، ہر طرح سے مدد کر رہا ہے، فوجی مدد، معاشی مدد، سیاسی طور سے مدد، میڈیا کے اس پہ مدد، اس کے باوجود اگر یہ حکومت ان سب میدانوں میں کمزور ہو رہی ہے تو یہ خود ہی سے تو نہیں ہو سکتا ہے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ اتنی ساری مدد کے بعد بھی خود بخود کمزور ہو. تو پھر اس کی ایک ہی وجہ ہے، اور وہ ہے استقامتی محاذ، جو کئی زاویوں سے بہت زیادہ طاقتور ہوا ہے, بہت زیادہ پھیلا ہے, جغرافیائی حساب سے بھی اس کی طاقت بڑھی ہے, فوجی شعبے میں بھی اس کی طاقت بڑھی ہے, اور بہت سارے معاملات ہیں. تو یہ یقیناً اس سے تو بالکل ہی, یعنی جو انکار کرے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی عقل مند اس بات سے انکار کر سکتا ہے.
یہ جو بائیڈن کا دورہ ملتوی ہے, اس میں آپ استقامتی محاذ کی کاروائیوں کو کتنا مؤثر اور دخیل دیکھ رہے ہیں, یا صرف جو غازی حسین حکومت میں جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کی وجہ سے انہوں نے اپنا دورہ ملتوی کیا تھا؟
دیکھیں, جو دورہ تو مؤخر کیا ہے ظاہر سی بات ہے, اور مؤخر کرنے کی بھی وجوہات یہ بیان کی جا رہی ہیں کہ صاحب ابھی تو کوئی چونکہ تاریخ وغیرہ اس طرح سے بہت زیادہ وہ نہیں تھا تو اس لیے مؤخر ہے, اور لیکن ظاہر سی بات ہے اس جہاں تک استقامتی محاذ کی ہے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ براہ راست استقامتی محاذ کی وجہ سے یہ مؤخر کیا گیا, کیونکہ کوئی فرق ہوتا نہیں ہے مؤخر کرنے سے کیا اثر ہوتا ہے. اگر ختم ہو جاتا, منسوخ ہو جاتا تو ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ اس میں وہ ہے, لیکن بہرحال ہاں دوسری جو وجہ ہے, جو دوسری صورتحال, وہ کافی حد تک ایسا لگتا ہے کہ دخیل ہے, کیونکہ صہیونی حکومت میں جو صورتحال ہے وہ ابھی بہت زیادہ واضح نہیں ہے. کون جو وزیر خارجہ تھا وہ وزیر اعظم بن رہا ہے, اور جو وزیر اعظم تھا وہ نائب وزیر اعظم, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ بہت ہی زیادہ تذبذب کی صورتحال ہوگی کہ کس سے مذاکرات کیے جائیں, کیا طے کیا جائے. یہ ہے حالانکہ امریکہ اور صہیونی حکومت کا جو تعلق ہے اور جس طرح کے پس پردہ جو طاقتیں ہیں, ان کے پیش نظر حکومتوں کی تبدیلی چاہے امریکہ میں ہو یا صہیونی حکومت اسرائیل میں, حکومتوں کی تبدیلی ہو, دونوں کے تعلقات پہ بہت زیادہ اثر اس کا نہیں پڑتا ہے, کیونکہ ظاہر اس بات ہے سب ایک ہی جگہ کے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ مؤخر جو ہے تو شاید اس وجہ سے بھی تھوڑا ہو کہ وہاں کی صورتحال کچھ واضح ہو جائے.
بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی. بہرحال استقامت, صبر, حوصلہ, ہمت, جرأت, شجاعت اور ایثار و فداکاری, یہ وہ عناصر ہیں کہ جن کے مقابلے میں بڑی سے بڑی طاقتیں گھٹنے ٹیک دیتی ہیں, اور آج نام نہاد دنیا کی پانچویں فوج فلسطینی جیالوں کے مقابلے میں بے بس نظر آ رہی ہے, اور اسی لیے مقبوضہ فلسطین کی صورتحال انتہائی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے. اگلے پروگرام تک لیے مجھے لیے باز دیجیے, دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
الصبح بدا من طالعته والليل دجا شب کی رونق زلفوں سے, اللہ 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 جبری اللہ 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 فمحمد هو سيدنا فالعز لنا لإجابته سو محمد ہے اپنے آقا اس نام سے اللہ 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 لا الہ الا اللہ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید.
صبح امید
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں, ریاکاری مکمل شرک ہے. جو لوگوں کے لیے کام کرتا ہے اس کی اجرت لوگوں پر ہے, اور جو خدا کے لیے کام کرتا ہے اس کا اجر اور ثواب خدا کے ذمے ہے. لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین, اس دنیا کا ہر زی حیات موجود خداوند عالم کی حکمت و عدالت کی بنیاد پر عالم خلقت میں نہ صرف یہ کہ اپنے ہدف و غایت اور اپنی زندگی سے متعلق خاص سوالات کے جوابات کا متلاشی ہے, بلکہ اپنے خاص اور مناسب مقام میں دیگر مخلوقات سے باہمی رابطے اور معاملے کے بندھن میں بھی جڑا ہوا ہے. احسن الخالقین کی تمام مخلوقات کے درمیان سب سے احسن تخلیق انسان دیگر موجودات کے مقابلے میں بہت زیادہ حکمت و عدالت سے مالا مال ہے, اور خداوند عالم کے پنہا اسرار و رموز نے اس کا احاطہ کیا ہوا ہے. مرد و عورت دو متقابل نقاط میں نہیں, بلکہ معاملے رابطے اور تعامل کے ایک نقطے پر تکمیل خلقت, دوام نسل اور محبت و سکون میں توازن کے لیے خلق ہوئے ہیں, اور خدا رحمان و رحیم نے دونوں میں سے ہر ایک کو اس کی خلقت کے بنیادی مقصد کی جواب دہی اور اس کے مناسب ترین مقام تک رسائی کے لیے اپنے لطف و رحمت میں ڈھانپا ہوا ہے. اس نے ایک وجود کو لطافت, نرمی, نفاست, ظرافت اور محبت بخشی ہے, تو دوسرے کو قوت و طاقت, مضبوط و بلند حوصلے اور تکیہ و اعتماد کا مرکز بنایا ہے. نہ پہلے کو دوسرے پر برتری دی ہے, اور نہ دوسرے کو پہلے پر سبقت کا موقع فراہم کیا ہے, بلکہ اس نے ہر ایک کو خاندانی مدار اور عالم ہستی کے نظام میں اپنی مخصوص ذمہ داریوں اور شرعی واجبات کی ادائیگی کے لیے مقرر کیا ہے. عالم خلقت میں دونوں کی جداگانہ ذمہ داریوں کے تعین کی وجہ سے مرد و عورت دونوں کے حقوق واضح ہو جاتے ہیں, اور اسی نگاہ سے دونوں کی حدود اور دائرۂ فعالیت بھی معین ہو جاتے ہیں۔ انسان نے اپنی جاہلانہ اور شیطانی روش کی وجہ سے کہ جب اس نے حدود الہی سے تجاوز کیا، نہ صرف یہ کہ اپنی مخصوص ذمہ داریوں اور فرائض کو نہیں پہچانا، بلکہ دائرۂ فعالیت اور حد بندی کو بھی یک سر فراموش کر دیا اور یوں عورتوں پر بھی ستم کیا، پورے معاشرتی نظام کو تہوبالا کیا اور ساتھ ہی مردوں پر بھی ظلم کیا۔ انسانی معاشرے میں موجود انحطاط، برائیاں اور عریانی و فحاشی سب حقوق و حدود الہی سے تجاوز کرنے اور ظالمانہ رفتار و کردار پر دلالت کرتے ہیں۔ حالانکہ تمام جگہوں پر خداوند عالم کے احکام جاری و ساری ہیں اور روحانیت و رحمت الہی حیات بخش بارش کی مانند ہر آن و ہر لمحہ نشاط و سلامتی لے کر آتی ہے۔ ایران کا اسلامی انقلاب اس تلاوت و نشاط کی پہلی کرن ہے اور مرد و عورت سب پر خداوند عالم کی رحمت و معنویت کی زندہ نشانی ہے۔ ایران کے اسلامی انقلاب نے سیرت حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی و پیروی میں تمام خواتین کو ان کے عظیم و بلند مقام پر فداکار اور محبت نچھاور کرنے والی ماؤں، صابر مونس و غمخوار بیویوں، استقامت اور قدم جما کر میدان جنگ سمیت تمام محاذوں پر لڑنے والی مجاہدہ خواتین کی صورت میں پرورش دی ہے۔ میک اپ شدہ جاہلیت اور ٹیکنالوجی کے غرور میں ڈوبے ہوئے مغربی معاشرے نے اسلامی ثقافت اور اسلامی نقطۂ نظر سے عورت کے مقام کے مقابلے میں خود کو ایک بڑی مصیبت میں گرفتار کر کے اپنی فعالیت اور جد و جہد کو اور تیز کر دیا ہے، تاکہ عورت کی شخصیت اور حقوق نسواں کی تازہ نسیم کا راستہ روک سکے اور مظلوم خواتین کو اس تازہ فضا میں سانس نہ لینے دے۔ اس سلسلے میں بے شمار سیمینار منعقد کیے گئے، کانفرنسوں کا آغاز کیا گیا، قراردادیں پاس ہوئیں اور مغرب کی پسند کی بنیاد پر خواتین کی آزادی کی باتیں سامنے آئیں۔ لیکن مسلمان خواتین کو حقوق نسواں کے ان مدافعین کی نہ کوئی حاجت تھی اور نہ ہی انہوں نے اہل مغرب کی کوششوں کو سچا اور حق کے مطابق پایا۔ آب حیات ان کے کوزے میں تھا اور وہ تشنہ لب نہیں تھی، عشق الہی کے جام کی شیرینی ان کے دلوں میں رچی بسی تھی اور وہ بیگانوں کے سامنے دس بسوال نہیں تھی۔ اگر وہ اپنے حق میں کسی ظلم و ستم یا حقوق کے ملنے میں کسی خلل کا مشاہدہ کرتی تو انہیں حدود الہی اور احکام خدا کی عدم پابندی کا نتیجہ قرار دیتی، نہ کہ احکام و حدود الہی کو توڑنے کا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر وہ اپنے حقوق تک پہنچنے کے لیے کوششیں کرتی تو مغرب کی تقلید اور ان کی تاریک ثقافت سے کوئی بھی اثر لیے بغیر اسلام کے محور اور اس کے نورانی احکامات کے مطابق انجام دیتی۔ یہی وجہ ہے کہ مغرب اپنی تاریخ کے مختلف ادوار میں خواتین کے بارے میں شدید قسم کے افراد کا شکار رہا ہے اور اب اس مسئلے میں تفرید کی سیاہ گھٹاؤں نے اسے آ گھیرا ہے۔ اقتصادی، اجتماعی اور تحصیل علم کے مسائل میں حقوق نسواں کو کبھی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا گیا اور وہ ظلم و ستم کا نشانہ بنتے رہے، اور آج جب کہ مغربی تمدن کی اوج کا زمانہ ہے تو خواتین اور نوجوان لڑکیوں پر جنسی تشدد کے نتیجے میں پیدا ہونے والی مشکلات، گھروں میں عدم تربیت و عدم محبت کے بحران اور حقوق نسواں کے کھوکھلے نعروں نے مغربی معاشرے کا جنازہ نکال دیا ہے۔ مرد و خواتین کے باہمی تعلقات میں آزادانہ میل ملاپ اور لاابالی پن، مردوں کی لذت و شہوت کی تکمیل کے لیے خواتین کا وسیلہ بننا، خواتین کا فضول خرچی، عیش پرستی اور زینت پرستی کی دوڑ میں شریک ہونا، عریانیت، بے پردگی اور برائیوں کا عام ہونا، مردوں کی جنسی آزادی اور حقوق نسواں کے بارے میں مرد اور خواتین کے درمیان اختلافات ان جملہ اجتماعی اور ثقافتی اختلافات میں سے ہیں کہ جس نے مغرب کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر رحیم یار خان سے ثنا علی بخاری صاحبہ لکھتی ہیں کہ کچھ مصروفیات کی بنا پر بزم دوستاں گروپ میں شامل ہونے سے معذرت چاہتی ہوں۔ ویسے آپ کی طرف سے واٹس ایپ پر مستقل طور پر جواب دیا جانا ریڈیو تہران کی بزرگواری ہے۔ پروگرام صبح امید، درخشاں ستارے، مقدس دفاع مجھے بہت زیادہ پسند ہیں۔ اور سامعین، محترمہ ثنا علی بخاری صاحبہ کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔ گرمی کا موسم تھا، گرم ہوا اور دھوپ کی شدت کی وجہ سے شہر مدینہ اور اس کے اطراف کے تمام کھیت اور باغات جھلس رہے تھے۔ اسی اثنا میں محمد بن منقدر نامی ایک شخص، جو اپنے آپ کو بہت بڑا متقی و پرہیزگار، زاہد، عبادت گزار اور تاریکی دنیا سمجھتا تھا، اتفاقاً کسی کام سے شہر مدینہ سے باہر نکلا تو اچانک اس کی نگاہ ایک ایسے آدمی پر پڑی جو کڑی دھوپ کی پرواہ کیے بغیر اپنے کچھ ساتھیوں کو لیے ہوئے چلا آ رہا تھا۔ اس شخص کے چلنے کا انداز یہ بتا رہا تھا کہ وہ اپنے کھیت کی دیکھ بھال کے لیے جا رہا ہے اور ساتھ چلنے والے لوگ اس کے نوکر اور چاکر ہیں۔ اس مرد زاہد نے سوچا، یہ کون شخص ہے جس نے اس شدید گرمی اور چلچلاتی دھوپ میں بھی خود کو دنیا داری میں مشغول کر رکھا ہے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ زاہد تیز قدموں کے ساتھ اس شخص کے قریب پہنچ گیا اور یہ دیکھ کر اس کی حیرت میں اور اضافہ ہو گیا کہ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ محمد ابن علی ابن الحسین، یعنی محمد باقر علیہ السلام ہیں۔ مرد زاہد پھر سوچنے لگا، یہ شریف آدمی آخر اس قدر دنیا طلبی میں کیوں پڑا ہوا ہے؟ کچھ بھی ہو، میرا تو فریضہ ہے کہ اس شریف آدمی کو کچھ نصیحت کروں تاکہ وہ دنیا طلبی سے باز آ جائے۔ مرد زاہد نے امام محمد باقر اسلام کے پاس گیا اور انہیں سلام کیا، اور امام نے پسینہ پوچھتے ہوئے اس کے سلام کا جواب دیا۔ اس نے کہا، کیا یہ مناسب ہے کہ آپ جیسا شریف انسان اس شدید گرمی اور چلچلاتی دھوپ میں دنیا طلبی کی وجہ سے گھر سے باہر نکلے؟ خصوصاً آپ جیسے شخص کے لیے یہ دھوپ اور گرمی اور زیادہ تکلیف معلوم ہوتی ہوگی۔ موت کی خبر کس کو ہے؟ کون جانتا ہے کہ وہ کس قدر موت سے ہمکنار ہو جائے گا؟ شاید اسی وقت آپ کو موت آ جائے، اور اگر خدا نخواستہ ایسی حالت میں موت آ گئی تو آپ کی کیا حالت ہوگی؟ میرے خیال میں آپ جیسے آدمی کے لیے اتنی دنیا داری شاید مناسب نہ ہوگی، اور یہ آپ کے لیے زیبا نہیں ہے کہ شدید گرمی اور کڑی دھوپ میں اتنی تکلیف برداشت کریں۔ بہرحال میں تو یہی مشورہ دوں گا کہ اتنی دنیا داری آپ جیسے آدمی کے لیے مناسب نہیں ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو ایک دوست کے کندھے پر رکھا، دیوار کا سہارا لیا اور اس تاریک دنیا کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اگر اس وقت موت آ گئی تو حالت عبادت میں مروں گا، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے واجب قرار دیے گئے فرائض کو انجام دیتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ شاید تجھے علم نہیں کہ اس وقت میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ عین عبادت پروردگار ہے۔ تو یہ خیال کرتا ہے کہ صرف ذکر خدا، نماز و دعا ہی عبادت پروردگار ہے۔ میری بھی اپنی زندگی ہے، اور زندہ رہنے کے لیے اخراجات کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ اگر میں محنت نہ کروں گا اور تکلیف نہ اٹھاؤں گا تو مجھے اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے تیری اور تیرے جیسے دوسرے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے گا۔ میں اس وقت طلب رزق اور طلب معاش کے لیے جا رہا ہوں تاکہ مجھے اپنے ضروری کاموں کے لیے دوسرے کا سہارا نہ لینا پڑے۔ اس وقت موت کے آنے کا خوف ہونا چاہیے جب انسان گناہ یا خلاف ورزی یا احکام الہی سے روگردانی کی حالت میں ہو، نہ کہ اس وقت جب انسان خدا کی اطاعت میں مشغول ہو۔ میں اس وقت بھی اللہ کے حکم کی اطاعت کر رہا ہوں، جس نے ہمارے لیے واجب قرار دیا ہے کہ کسی دوسرے کے کندھے کا بوجھ نہ بنو بلکہ اپنی روزی اپنی محنت و مشقت سے حاصل کیا کرو۔ زاہد نے کہا، میں تو عجیب غلط فہمی اور نادانی کا شکار تھا۔ میں نے اپنے طور پر خیال کیا تھا کہ دوسرے کو نصیحت کروں گا، اب پتہ چلا کہ میں خود ہی غلطی پر تھا اور غلط طرز زندگی اختیار کر رکھا تھا، اور اس کی اصلاح کی خاطر مجھے نصیحت کی سخت ضرورت تھی۔ سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔ اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے، جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ اپنے میزبان ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم ماضی میں 4 تیر 25 ذی قعدہ اور 25 جون کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر ایک نظر ڈال رہے ہیں۔ پچیس ذی قعدہ سن 10 ہجری قمری کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 100,000 مسلمانوں اور اپنے صحابہ کے ہمراہ حج کی غرض سے مدینہ سے روانہ ہوئے۔ مدینہ ہجرت کے بعد آپ 3 بار حج کے قصد سے مکہ تشریف لے گئے، لیکن ایک مرتبہ مشرکین مکہ نے اجازت نہیں دی اور آپ کو صلح حدیبیہ کے نام سے معروف معاہدہ کر کے واپس ہونا پڑا۔ دوسری مرتبہ فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا، اور تیسری مرتبہ آپ نے اپنے حج کے آخری سفر میں فریضہ حج کی ادائیگی کے دوران عملی طور پر حج کے صحیح طریقے تعلیم دیے۔ حج سے واپسی پر 18 ذی الحجہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کے نزدیک غدیر خم میں حاجیوں کے راستے الگ ہونے سے پہلے خدا کے حکم سے حضرت علی علیہ السلام کو اپنے جانشین اور مسلمانوں کے ولی و سرپرست کی حیثیت سے متعارف کرایا اور پھر مدینہ تشریف لے گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حج بعد میں حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہوا، اور اس حج کے چند مہینے کے بعد آپ کی رحلت ہو گئی۔ پچیس ذی قعدہ سن 1237 ہجری قمری کو قاجاری دور کی سیاسی شخصیت اور ادیب مرزا عیسیٰ قائم مقام اول کا شہر تبریز میں انتقال ہو گیا۔ وہ مرزا بزرگ فراہانی کے نام سے معروف تھے۔ مورخین نے سیاست میں ان کی تدابیر اور مہارت کو سراہا ہے اور ایران کی ترقی کے لیے ان کے اصلاحی اقدامات کی قدردانی کی ہے۔ پچیس جون سن 1822 کو امریکہ کے سیافام غلاموں کا پہلا گروپ افریقہ واپس جانے میں کامیاب ہو گیا۔ سفید فاموں کی غلامی سے نجات پا کر جانے والے ان افریقی غلاموں نے اس سرزمین پر رہائش اختیار کی، جس کو اب لائبیریا کہا جاتا ہے۔ امریکہ کے سیافاموں نے 19ویں صدی عیسوی کے اوائل سے ایک تحریک کا آغاز کیا تھا، جس کا مقصد سفید فاموں کی غلامی سے رہائی اور سیاہ فاموں کے لیے ایک ملک کی تشکیل تھا۔ اس لیے امریکہ کے سیاہ فاموں کا ایک گروپ سال ہا سال تک استحصال اور مشقتیں برداشت کرنے کے بعد مغربی افریقہ منتقل ہو گیا اور لائبیریا کے نام سے ایک ملک قائم کیا۔ اس ملک کا انتظام شروع میں امریکی ریاستوں کی طرز پر چلایا جاتا تھا، لیکن سن 1847 میں یہاں جمہوری حکومت قائم ہو گئی۔ پچیس جون سن 1944 کو تحریک پاکستان کے سرگرم رہنما نواب بہادر یار جنگ نے وفات پائی۔ وہ 3 فروری سن 1905 کو حیدرآباد دکن میں پیدا ہوئے اور بہت کم عمری میں ہی اس وقت کے تمام مروجہ علوم میں مہارت حاصل کر لی۔ انہوں نے سن 1927 میں مجلس تبلیغ اسلام کی بنیاد ڈالی اور اس تنظیم کے سلسلے میں ہندوستان کے متعدد شہروں، قصبوں اور دیہاتوں کا سفر کیا۔ بعد میں وہ مجلس اتحاد المسلمین کے سرگرم رکن بنے اور ان کی کوششوں سے یہ تنظیم مسلمانوں کی واحد سیاسی جماعت بن گئی۔ بہادر یار جنگ نے اپنی ساری زندگی ہندوستان کے مسلمانوں کی مذہبی، تہذیبی اور فکری اقدار کے تحفظ کے لیے وقف کر دی تھی۔ ان کا شمار برصغیر کے چند بلند پایا مقررین میں ہوتا تھا۔ برصغیر کے عوام نے ان کو قائد ملت اور لسان الامت کے خطابات سے نوازا۔ چار تیر سن 1342 ہجری شمسی کو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کو گرفتار کر کے شاہ کی خفیہ تنظیم ساواک نے تہران میں عشرت آباد فوجی مرکز منتقل کر دیا۔ 40 دن کے بعد اس فوجی مرکز سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو پہلے ترکی اور اس کے 1 سال کے بعد عراق جلا وطن کر دیا گیا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے 13 سال سے زیادہ وطن سے دور رہتے ہوئے اپنے شاگردوں کے ذریعے شاہ کے خلاف تحریک کی قیادت کی۔ اس عرصے میں ان کے شاگرد ایرانی عوام کے ساتھ آپ کے رابطے کا ذریعہ تھے اور آپ کے پیغامات عوام تک پہنچاتے تھے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بہمن سن 1357 ہجری شمسی مطابق فروری سن 1979 عیسوی میں ایران واپس تشریف لے آئے اور کم سے کم 50 لاکھ افراد نے آپ کا شاندار استقبال کیا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ایران آنے کے 10 دن کے بعد 2500 سالہ شاہی نظام حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ چار تیر سن 1367 ہجری شمسی کو عراقی جنگی طیاروں نے جزائر مجنوع میں ایرانی فوجیوں پر دوبارہ کیمیاوی بموں سے حملہ کیا۔ اس غیر انسانی حملے میں سینکڑوں ایرانی فوجی شہید اور زخمی ہو گئے۔ عراقی حکومت نے ایران پر مسلط کردہ 8 سالہ جنگ کے دوران تقریباً 200 مقامات پر وسیع پیمانے پر کیمیاوی ہتھیار استعمال کیے اور تقریباً 30,000 فوجی اور غیر فوجی افراد کو شہید اور زخمی کیا، لیکن مغربی ممالک نے، جو خود عراقی حکومت کو اس طرح کا اسلحہ فراہم کر رہے تھے، جنگ میں کیمیاوی اسلحے پر پابندی کے لیے کوئی مؤثر قدم نہیں اٹھایا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ نے پروگرام یادوں کے جھروکے سنا، اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کلمۃ المعتصمین و مقالة المتحرزين و اعوذ بالله تعالى من جور الجائرين و کید الحاسدین و بغی الظالمین و احمده فوق حمد الحامدی اللهم انت الواحد بلا شریک والملك بلا تمليك لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسوله وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني و توفقنی لما ینفعنی ما ابغیتنی و ان تشرح بکتاب